مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر مارک فرگوسن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کر کے آڈیو سٹریم پر کلک کیجیے اور براہ راست نشریات سماعت فرمائیے۔ آپ اسے براہ راست فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں، facebook.com/voa اردو۔ آج راؤنڈ ٹیبل یا مجلس مذاکرہ کا موضوع ہے آج کا افغانستان، ایک جائزہ۔ ہمارے ساتھ آج بھی ممتاز تجزیہ کار، تحقیقار اور مبصر شامل ہیں۔ ڈاکٹر حسین جاسا آؤٹ لک ڈیلی افغانستان کے ایڈیٹر چیف اور اس میڈیا گروپ کے چیئرمین بھی ہیں، اور آج ہم انہیں پروگرام میں پہلی بار شامل ہونے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور بڑا ممتاز نام ہمارے پروگراموں کا، سرور احمد زئی، افغان سیاستدان ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ طارق احمد سنگین شاہ انتہا پسندی اور دہشت گردی جیسے موضوعات پر سینئر ریسرچر ہیں، اور جہاں ضرورت ہو وہاں ان جگہوں اور ملکوں میں جا کر بھی ان عوامل پر تحقیق کرتے ہیں۔ پھر ہم پاکستان ٹوڈے کے نمائندے عزیز بنیری کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ یہاں واشنگٹن سے پولی ٹیک کے عارف انصار اور ویوز اینڈ نیوز کے علی عمران بھی شامل ہوں گے، اور یہ ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے رہیں چلیں کہ پاکستان اور افغانستان کے لیے ہماری بیورو چیف عائشہ تنظیم اس وقت کابل میں ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ آج چونکہ عاشورہ تھا اور اس وجہ سے بہت ساری جگہوں پر ٹیلی فون سروسز میں کافی بندش کا سامنا بھی رہا، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جیسے بھی ممکن ہو سکے عائشہ سے بھی تھوڑی دیر کے لیے بات ضرور کر سکیں اور ان سے تازہ ترین صورتحال پوچھیں کابل کے بارے میں جو اس وقت ہے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کا افغانستان، ایک جائزہ۔ حالیہ ہفتوں میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ کچھ تازہ ترین کارروائیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کابل میں شیعہ زیارت گاہ پر حملہ، 18 افراد ہلاک۔ لشکر گاہ ہیلمنڈ میں بم دھماکہ، متعدد پولیس اہلکار ہلاک۔ بغلان میں اطلاعات کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا، اس حادثے میں 8 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ صوبہ کندھار میں عسکریت پسندوں کے حملے میں 3 افغان پولیس اہلکار ہلاک، اور صوبہ ننگرہار میں سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے 2 امریکی فوجی زخمی۔ قندوز میں شدید لڑائی، بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی۔ کابل میں مزار پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ اماق خبر رساں ادارے کے ذریعے ایک بیان جاری کرتے ہوئے دہشت گرد گروپ نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ داعش کا افغانستان میں اثر اور موجودگی کیا ہے، اس بارے میں بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی اور تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس بات سے آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے سرور احمد زئی صاحب سے میرا سوال ہے۔ سرور صاحب، عام طور پر موسم بہار میں طالبان کی طرف سے کارروائیوں میں تیزی آتی ہے، لیکن اس سال ان کارروائیوں میں کوئی کمی ہی نہیں دیکھی جا رہی۔ طالبان کی طرف سے تشدد کے واقعات میں تسلسل اور اضافے کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟
میرے خیال میں تقریباً کوئی 2 سال سے طالبانوں کی لڑائی میں شدت آئی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میرے خیال میں ایک وجہ تو یہ کہ سارے فارن ٹروپ جو افغانستان سے نکل گئی، اور افغانستان کے نئے گورنمنٹ جس کا وزیر دفاع 1 سال تک نہیں تھا، 1 سال سے بھی زیادہ ہے، اس کا انٹیلیجنس چیف پوسٹ خالی تھا، وزیر داخلہ جو ہے 2 وزیر داخلہ چینج ہو گئی۔ افغانستان کے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک پلان نہیں تھا ڈیفینس کے لیے۔ دوسرا یہ کہ طالبانوں نے کافی حد تک یہ حملے اس لیے تیز کیے تاکہ وہ اپنا ایک اسٹرانگ ہولڈ افغانستان میں بنائے، تھا کیونکہ پاکستان ہمیشہ بلیم ہو رہا ہے کہ طالبانوں کو انہوں نے پناہ دیا، کوئٹہ میں شورا ہے، پشاور میں شورا ہے، وزیرستان میں شورا ہے۔ تو طالبان ٹرائی کرے کہ یا ہیلمند میں ہو یا قندوز میں یا دوسری پروونسز میں طالبان آ جائے، ان کا اپنا وہاں پہ اسٹرانگ ہولڈ ہو، اس کا اپنا وہاں پہ میڈیا سینٹر ہو، تاکہ دنیا کو دکھائے کہ ہم پاکستان میں نہیں، ہم افغانستان میں۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں تھا، طالبان کی موریل بھی کافی حد تک ہائی ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو قندوز لاسٹ ایئر اٹیک کیا تھا، اس کو قبضہ کیا تھا سٹی، ابھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے بھی سٹی کے مین چوک تک پہنچ گئے تھے کچھ معمولی ٹائم کے لیے۔ تو طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے گورنمنٹ جو آج کل کافی انڈر سٹریس ہے، اس کی سیکیورٹی فورسز، تو کنٹینیوسلی کہ جو ونٹر آ رہا ہے اس سے پہلے اس کو اور زیادہ بھی جگہ قبضہ کر لے اور افغانستان کے فوج کو اور بھی مورال اس کا ڈاؤن کرے.
اچھا ڈاکٹر یاسر، سوال یہ ہے کہ سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور ملک کے استحکام پر اس کی جو نیگیٹو امپیکٹ ہے، منفی اثرات ہیں، اور شہری آبادی کے بڑھتے ہوئے جانی نقصان کو روکنے کے لیے افغان حکومت کو کس نوعیت کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے؟ سرور احمد زئی صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا. ڈاکٹر جاسا،
آپ کی خدمت میں اور آپ کے سننے والوں کی خدمت میں اور آپ کے محترم مدعوین کی خدمت میں سلام اور آداب پیش کرتا ہوں.
بہت شکریہ جی.
اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے، سب سے پہلے جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے دو پارٹنر ہیں، دو الائنسز جو کہ انتخابات میں ایک دوسرے کے رقیب تھے بیسیکلی، ان کے درمیان ہم آہنگی کا ہونا اور ایک ہارمونی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور بہر صورت ایک تعداد تو ہمیں ہمیشہ مختلف پیپروں میں دکھائی دیتی ہے کہ 3,65,000 کے قریب جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں وہ مصروف ہیں ملک کے دفاع میں، لیکن عملاً دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اس تعداد میں جب کوئی مشکل وقت آ پڑے تو اس تعداد میں وہ فزیکلی حاضر نہیں ہوتے، یعنی ان کی موجودہ تعداد کے بارے میں تھوڑا سا شک و شبہ پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ ایک ذرا تھوڑا سا پیچیدہ ہے. صرف وہ طالبان کا مسئلہ آپ یہ کہیں کہ وہ ان کے کچھ جڑے جو ہے یا ان کے روٹس جو ہیں وہ کہیں انٹرنیشنل ٹیررسٹ نیٹورک سے وابستہ ہیں، وہ بھی درست ہے، لیکن افغانستان کے اپنے بھی کچھ ڈائنامکس ہیں، کچھ انٹرنل ڈائنامکس ہیں، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ ڈالنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان میں جو اس وقت جو شدت پسندی کی لہر میں جو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کو آپ قطعی طور پر جو ریجنل پاورز ہیں اور جو عالمی قوتیں ہیں ان کے جو گورکھ دھندے چل رہے ہیں ریجن میں اور دوسرے علاقوں میں، اس سے آپ اس کو قطعی طور پر آپ الگ تھلگ کر کے انالائز نہیں کر سکتے.
جی ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر یاسا. ہم بات کرتے ہیں سنگین شاہ صاحب سے. سنگین شاہ صاحب، کوارڈیلیٹرل کوارڈینیشن گروپ یعنی کیو سی جی جو افغانستان، چین، پاکستان اور امریکی عہدیداروں پر مشتمل ہے، ایک عرصے سے خاموش ہے. اس گروپ کے اجلاس جب شروع ہوئے تھے تو اس وقت امید کی جا رہی تھی کہ طالبان اور باغی گروپوں کے ساتھ مصالحت کے لیے کوئی راستہ نکل سکے گا. اب اس گروپ سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے صورتحال کو بہتر بنانے میں؟ آپ وہاں پر موجود ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں اس ساری صورتحال کو، کس طرح سے اس کے بارے میں بات کریں گے؟ شاہ صاحب، سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں جی؟ سنگین شاہ صاحب کو ہم سن رہے ہیں؟
جی
شاہ صاحب
جی
دوبارہ سوال دہراؤں؟ دوبارہ
جی سوال ذرا دوبارہ دہرائیے، آپ کی لائن ابھی ہمارے ساتھ ملی ہے.
اچھا تو کوارڈیلیٹرل کوارڈینیشن گروپ یعنی کیو سی جی کی میں بات کر رہی تھی جو افغانستان، چین، پاکستان اور امریکہ کے عہدیداروں پر مشتمل ہے، وہ کافی عرصے سے خاموش ہے. جب اس گروپ کے اجلاس شروع ہوئے تھے، شروع میں 2-3 اجلاس ہوئے تو کافی امید کی جا رہی تھی کہ طالبان کے ساتھ کسی مصالحت یا مفاہمت کی کوئی صورت نکل سکے گی. اب اس گروپ سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے صورتحال کو بہتر بنانے میں؟
جہاں تک اس گروپ کا تعلق ہے، اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ اس علاقے میں موجود تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ ملا کر نہیں چل رہا تھا. اس افغانستان کے مسئلے میں جو سٹیک ہولڈر موجود ہیں اس میں ایران اور انڈیا بھی شامل ہے، مگر اس پاکستان کے اس چار رکنی اور چار ملکی امن معاہدے میں ایران اور انڈیا کو کوئی خاص رول نہیں دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان دو ممالک کی طرف سے کافی تشویش کا اظہار کیا گیا. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، وہ امریکہ کے عمل دخل اور امریکہ کی موجودگی سے تشویش رکھتا تھا، اور جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، وہ پاکستان اور چین کی موجودگی سے تشویش رکھتا تھا. تو اس وہی وجوہات کی وجہ سے جو ان دونوں ممالک کا کافی انڈیا میں اثر رسوخ ہے، اور اس اثر رسوخ کی وجہ سے یہ جو ایک پروگرام تھا یہ رول بیک ہوا، اور اس کی جو ان کی جو کاروائی تھی اس کو سیٹ بیکس ملے، اور جو میجر سیٹ بیک تھا وہ ملا محمد عمر مجاہد کی وفات کی خبر جو تھی وہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے لیک ہونے کی وجہ سے سیٹ بیک ملا تھا اس کو.
اچھا آپ کے ساتھ بنیری صاحب بھی ہیں, بنیری صاحب کے بارے میں ہم نے اپنے سننے والوں کو بتایا, ان سے ذرا کہیے گا کہ یہ ہمیں, بنیری صاحب اگر آپ سن رہے ہوں تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ چار فریقی گروپ جس میں ابھی تک تو چار فریقی گروپ ہے جس کے لیے شاہ صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور بھارت کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے, تو اگر یہ چار فریقی گروپ ہو یا چھ فریقی گروپ ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے پر آمادہ ہو سکیں گے؟
جی بالکل, میں شاہ صاحب کے ساتھ اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں کیونکہ جہاں تک افغانستان میں قیام امن کی بات ہے تو اس کے لیے میرے خیال سے یہ پڑوسی ممالک, تمام پڑوسی ممالک جو ہے ان کو مل کر ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ایک ملک کو آپ نکالیں گے تو وہ پھر لازمی بات ہے وہاں پہ ان کے جو لوگ ہوں گے وہ آواز اٹھائیں گے کہ جی اس ملک کو کیوں شامل نہیں کیا گیا, تو اس کے اثرات زیادہ اچھی نہیں ہوں گے. میرے خیال سے ان تمام ممالکوں کو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے, ادر وائز اگر ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو یہ بات چیت جو ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکے.
اچھا جی, اب ہم بات کرتے ہیں علی عمران جہاں واشنگٹن میں ہیں. علی عمران صاحب یہ آپ بتائیے گا کہ اس علی عمران صاحب ہمیں بتایا گیا ابھی لائن پر نہیں ہیں تو ابھی ہم بات جیسے ہی وہ آتے ہیں تو پھر ان سے بات کرتے ہیں, اور یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے پروڈیوسر اسفر امام مستقل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عائشہ تنظیم جو پاکستان اور افغانستان میں ہماری بیورو چیف ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہو سکے, وہ کابل میں موجود ہیں تو جس وقت بھی پروگرام میں ان سے بات ہو سکے ہم ضرور آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے. علی عمران اب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. علی یہ تو بتائیے گا, ہم بات کر رہے تھے پاکستان بھارت افغانستان, پاکستان افغانستان چین اور امریکہ کے نمائندوں پر جو مشتمل گروپ تھا کوآرڈینیشن گروپ, اس کا بڑے دنوں سے کوئی صورت سامنے نہیں آئی آگے بڑھنے کی, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ابھی تک اس پوزیشن میں ہے کہ اس گروپ کو فعال کر سکے, اور جیسا کہ ہمارے تجزیہ کار نے اشارہ کیا ہے اس طرف کہ اس میں ایران اور بھارت کو بھی شامل کرنا چاہیے کیونکہ خطے میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ان میں مل کر کام کرنا چاہیے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ علی عمران آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی مجھے آواز آ رہی ہے.
جی
اچھا شکریہ آپ کا. یہ دیکھیں آپ کوارڈیلیٹرل جو ایک گروپ بنا تھا اس کی بات کر رہے ہیں, تو کیونکہ وہاں پہ افغانستان میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اسے یہ ایک انٹرسٹ کیا گیا تھا ٹاسک کہ آپ جو ناراض گروپ ہیں یا انسرجنٹس ہیں یا طالبان ہیں ان کو آپ اس میں قومی دھارے میں لانے کی کوشش
جی وہ ٹھیک ہے, وہ تو ہم اس کے بارے میں بات کافی تفصیل سے کر چکے, آپ شاید ہمارے ساتھ نہیں تھے سن نہیں رہے تھے. میرا اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ ابھی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ اس گروپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے یا فعال بنانے کے لیے دوسرے ملکوں کو بھی اس میں شامل کر کے کوشش کرے تاکہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے؟
آپ دیکھیں اس میں دو تین ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہیں ریسنٹلی, ایک تو گلبدین حکمت یار کا جو ہے ان کو ایمنسٹی دی گئی اور انہوں نے وہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے مختلف سائڈ چینج کی ہیں جب سے 1980 کے بعد سوویت یونین نے آکوپائی کیا تھا افغانستان کو. پھر اس کے بعد یہاں پہ سیکرٹری کیری نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک ماڈل ہے کہ کیا ممکن ہو سکتا ہے, لیکن دوسری طرف افغانستان میں کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں. امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ کہ چونکہ ابھی تو الیکشن کا سیزن یہاں پہ چل رہا ہے اور یہاں پہ الیکشن ہوگا 8 نومبر میں, اور اگلے سال کے شروع میں جب نئی حکومت اپنا اقتدار سنبھالے گی تو اس کے بعد وہ اناؤنس کریں گے کہ ان کی کیا پالیسی ہے, تو اس سے پہلے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن یہ ایک بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ افغانستان میں صورتحال مزید خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے, اور اب آئسس کا بھی وہاں پہ ایلیمنٹ آ گیا ہے اور طالبان کی انسرجنسی جو ہے خاص طور پہ ساؤدرن جو پروونسز ہیں وہاں پہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ایک آج ہی کی ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 30% کے قریب علاقہ جو ہے اس وقت طالبان کے کنٹرول میں.
اچھا.
میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل بجائے, لیکن جب تک افغانستان میں حکومت اور افغانستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے جو اس وقت پاور میں کابل میں, وہ یہ اس کی لیڈرشپ کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں, کہ یہ ایک پولیٹیکل کوئسچن بھی ہے, سیکورٹی کوئسچن تو یہ ہے ہی, لیکن ان کو بہت بڑی ایک ریسپانسبلٹی, بڑی فارسائٹڈنیس, بڑا اس کو بڑے بڑے انیشیٹو لینے پڑیں گے کہ کہ یہ اس پروسیس کو آگے چلایا جا سکے.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں سرور صاحب سے. سرور صاحب, طالبان نے حال ہی میں قندوز کے صوبائی دارالحکومت پر دوسری مرتبہ چڑھائی کی, دوسرے کئی صوبوں میں بھی وہ ایسی ہی کاروائیوں کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور کاروائیاں کی بھی جا رہی ہیں. افغان حکومت کو ان صوبوں کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے, یا کابل سے باہر حکومت کا نظام چلنا مشکل ہے؟ کس طرح سے اور کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
میرے خیال میں افغانستان کا جو گورنمنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے ساتھ ماڈرن اکوپمنٹ سے, آرمی کے ساتھ, پولیس کے ساتھ ماڈرن اکوپمنٹ سے, لیکن مشکل یہ ہے کہ افغانستان کی جو پولیس ہے اور اس کی جو آرمی ہے اس کی کوالٹی بہت پور ہے, کوالٹی اس کے معیار بہت کمزور ہے, ان کی کوآرڈینیشن جو سیکورٹی فورسز ہے ان کے درمیان کوآرڈینیشن بالکل زیرو ہے. دوسرا ہے کہ افغانستان کا ٹرین, اس کا جو جغرافیہ, وہاں پہ جو پہاڑی علاقہ جو ہے, وہاں پہ ہیلپ پہنچنا, وہاں پہ ایزی آسانی سے روڈ کو سیکیور کرنا, یا جو دور دراز علاقے وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ اس کو کہتے ہیں, جو ولسوالی اس کو کہتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو اس سے سیکیورٹی فورسز جو ہے کافی اسٹریس سچویشن میں, اور سیکیورٹی فورسز جو آج کل جو وہ کہہ رہے کہ 349,000 لگ بھگ, جس طرح اس کی جو ریئل نمبر ہے وہ بہت کم ہے. کافی سیکیورٹی فورسز لیڈرز کے ساتھ, کافی سیکیورٹی فورسز ڈسٹرکٹ گورنر اور گورنر کے ساتھ ان کے ساتھ ہے, تو لڑائی میں بہت کم ہوئے, اور دوسرا کہ کوالٹی بہت کمزور ہے ان کے.
اچھا ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر یاسا سے. ڈاکٹر یاسا, کوئی دو سال پہلے آپ کا ایک مضمون تھا رائز آف اسلامک اسٹیٹ ٹیرر ریزسٹنس, یہ آپ نے افغانستان کے ریفرنس سے خاص طور پر لکھا تھا, تو ایسی رپورٹیں بھی سامنے آئی ہیں کہ عسکریت پسندوں کے کچھ دھڑے داعش یا اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ وہاں مل رہے ہیں, اور جو ملک کے مشرقی حصے میں کافی افراتفری کی صورت ہے. داعش کی موجودگی اس وقت افغانستان میں کس حد تک موجودہ بحران میں اضافے کی ذمہ دار ہے, کس طرح سے اس کو آپ دیکھیں گے؟
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو دولت مدار لوگ ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, جو حکومت چلاتے ہیں, وہ جو ہے صرف دو سال پہلے کی بات ہے کہ وہ کمپلیٹلی ڈینائی کر رہے تھے اس کو کہ داعش کا کوئی پریزنس ہے افغانستان میں, لیکن ود دا پیسج آف دا ٹائم یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ وہ ان کا پریزنس بھی ہے, اور روز بروز جو ہے وہ قوی ہوتے جا رہے ہیں, یعنی ان کے پاور میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جیسے ہمارے آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ کل رات کو ایک واقعہ افسوسناک ہوا, لیکن ایک اور واقعہ آج بھی ہوا ہے کہ وہ ہمارے شمالی صوبے بلخ میں ایک اور دھماکہ ہوا ہے, جس میں عاشورے کے دن اور عاشورے کے مورزت کے اوپر, عزاداروں کے اوپر, کہ اس میں تقریباً 14 لوگ وہاں پہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں.
جی,
تو ان کی موجودگی جو ہے وہ کافی طور پر محسوس ہے, اور وہ روز بروز جو ہے وہ قوی ہوتے جا رہے ہیں, یعنی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی ول نہیں ہے افغان گورنمنٹ میں کمپلیٹلی طور پر, تو میرے خیال سے یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس پرابلم سے کس طرح دست و پنجہ نرم کیا جائے. لیکن میرے خیال سے احمد زئی صاحب کی بات درست ہے کہ وہ کیپیسٹی جو ہونی چاہیے افغان سیکیورٹی فورسز میں وہ نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹرانگ پولیٹیکل ول جو اوور آل گورنمنٹ میں ہونی چاہیے وہ بھی دکھنے میں نہیں آ رہی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پچھلی دفعہ طالبان نے بہت زیادہ کوشش کے بعد قندوز پہ قبضہ کیا تھا, لیکن اس دفعہ ایک بہت سرپرائز دا سیم ڈے,
جی,
ایک سال کے بعد انہوں نے جو ہے بغیر کسی بہت زیادہ مزاحمت کے اس شہر پہ دوبارہ قبضہ کیا, اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک وہ گلی کوچوں میں لڑائی چل رہی ہے, اور وہ جو ہے افغان سیکیورٹی فورسز ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ ان کو باہر نکالیں. تو یہ جو تانا بانا جو چل رہا ہے وہ جو طالبان اور داعش کے درمیان, اور جو کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے, لیکن دو الگ الگ اینٹیٹیز ہوں گے, دو الگ الگ اینٹیٹیز ماہیت کے لحاظ سے دونوں ایک ہی ہیں, اور وہ جو ہے حد عقل وہ جو 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 ڈسپلن, جو نظم ہونا چاہیے ایک گورنمنٹ کے درمیان, ان کو گرانے کے لیے دونوں کے پاس ایک ہی ایجنڈا اور مشترک ایجنڈا ہے. تو اس کے لیے عالمی طاقتوں کو, ریجنل طاقتوں کو اپنا ایک کوآپریشن کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ان کے ساتھ کھیلنے سے میرے خیال سے آپ ویسے ہی جیسے آپ سانپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جو اسٹرانگ ول عالمی سطح پہ ہونا چاہیے وہ دکھنے میں نہیں آ رہا ہے.
اچھا, میں سنگین شاہ صاحب بات کرتی ہوں. جنوری 2015 میں یہ رپورٹیں سامنے آئی تھیں کہ داعش نے باضابطہ طور پر پاکستان، افغانستان اور قریبی علاقوں کے لیے اپنی خراسان برانچ قائم کی ہے. پھر وہاں سے اس گروپ کی کارروائیوں کی اطلاعات ملتی رہیں. بنگلہ دیش اور بھارت میں کچھ دہشت گرد کارروائیوں کی ذمہ داری بھی اس گروپ نے لی، لیکن خطے میں تعاون تو دور کی بات، دو ممالک آپس میں بات چیت کرنے پر بھی آمادہ نہیں. تو شاہ صاحب، ایسی صورت میں اس دہشت گرد گروپ کی پہنچ کم کرنے یا اس کی موجودگی کو کم کرنے، یہاں تک کہ اس کو ختم کرنے کے لیے خطے میں کس نوعیت کے کام کرنا ضروری ہے؟
جہاں تک یہ خراسان گروپ کا تعلق ہے، یہ وہ گروپ ہے جو کہ ٹی ٹی پی کے ٹوٹنے کے بعد اور ٹی ٹی پی میں جو کہ مسعود اور وزیر اکثریت کے قبائلوں کے کمانڈانوں کے سے بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر جب ایک سوات سے ایک ٹی ٹی پی کا لیڈر نافذ ہوا، اس کے وہ مسعود اور وزیر کا کمانڈر جو تھے، جو کہ ایک سوات سے آنے والی لیڈرشپ کے نیچے کام کرنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے اس ٹی ٹی پی سے ٹوٹ کر اپنی ایک الگ گروپ کا نام رکھا، جس میں انہوں نے خراسان رکھا، جو کہ ایک حدیث کا سہارا لے کر اس کے اوپر ایک میتھولوجیکل ایک قرآنی حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کہ یہاں خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور وہ اسلام کی دفاع کے لیے بڑھے گا. جیسے کہ سیریا میں جو کہ سیریا کی اسلامک اسٹیٹ ہے، وہ اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کہ دجال اور اسلام کے خلاف آخری جنگ جو ہوگی وہ سیریا کے علاقے میں ہوگی، اس کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے سیریا میں ایک اپنی کارروائیوں کا وہ آغاز کیا. اسی طرح کی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہاں پہ خراسان کے نام سے انہوں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا ہے. کیا وہ گروپ جو کہ اب القاعدہ سوری ٹی ٹی پی سے ٹوٹ کر یہ اپنے آپ کو خراسان کا نام دے رہا ہے، اس کے اوپر جو ان کے اپنے مقاصد ہیں وہ الگ ہیں. ان کے کوئی ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے سیریا سے، جو کہ ان کو کمانے کنٹرول کرے، ان کے اوپر ان کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے. ان کے اپنے مقاصد ہیں، نام بدل کر اپنے اوپر، اگر یہ اپنے آپ کو آئی ایس کہیں، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم بھی ان کو آئی ایس کہہ سکتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو جو بھی کہیں وہ کہیں گے. میرے خیال میں یہاں پہ ایک لوکل لوز الائنس ہے جو کہ ٹی ٹی پی سے ٹوٹ گیا، اور طالبان جو افغانستان کے طالبان ہیں ان کے نیچے وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ڈسپلن کے نیچے وہ لوگ اپنی کارروائیاں نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس کوئی ایک اور ایسا برانڈ نہیں باقی بچا تھا کہ جس کو لے کر وہ چلیں. تو اس کو لے دے کر ان کو ایک سیریا اور عراق کا ایک برانڈ جو تھا آئی ایس کا، وہ ان کے پاس رہ گیا. تو انہوں نے آئی ایس کا برانڈ استعمال کیا، شاید ان کو تھوڑی بہت پیسوں کی بھی امداد ان سے ملتی ہو. اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی ڈائریکٹ کنٹرول اور ان کا کمانڈ کنٹرول سٹرکچر کے نیچے وہ نہیں آتے.
اچھا،
اپنے آپ کو آئی ایس کہیں، کہنا چاہیں، کہہ سکتے ہیں. میں تو ان کو ایک لوکل کرمنل کا گروپ ہی کہوں گا.
اچھا شاہ صاحب، ہم ابھی اب بات کرتے ہیں. ہماری بڑی مشکل سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. جیسا کہ ہم اپنے پروگرام کے شروع سے بتاتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان میں بیورو چیف ہے ہماری آشا تنظیم، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. آئیے کچھ دیر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم آشا.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ آشا، بہت ہم نے آج آخر آپ کو ڈھونڈ لیا. بالکل. تو آشا، آپ اس وقت کابل میں ہیں اور صبح سے آپ سے میری بات بھی ہو رہی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، تو یہ ذرا بتائیے گا، کیونکہ ہم اسی بات کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں کافی افغانستان میں صورتحال بگڑی ہے، طالبان کی طرف سے حملوں میں بہت اضافہ ہوا ہے، ہم داعش کی بھی کچھ بات کر رہے تھے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ گزشتہ 2 سالوں سے مستقل آپ کا وہاں پر کابل میں بھی دفتر ہے، وہاں پر آپ دیکھتی ہیں، یہ اضافے کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟
یہ ایکچولی فی الحال جو جس کو ہم اضافہ کہہ رہے ہیں وہ تو جو ان کے لیڈر ہیں ملا اختر منصور، ان کی ڈرون اسٹرائک میں ہلاکت کے بعد ہوا ہے. اور جو نئے لیڈر آئے ہیں ملا ہبت اللہ، ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ یہ کہ وہ ایک مذہبی اسکالر ہیں، ان کو شیخ الحدیث کا خطاب دیا جاتا ہے. تو ان کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے لیے جنگ جاری رکھنا ضروری ہے. تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پرانا لیڈر جاتا ہے یا ہلاک ہوتا ہے اور اس کی جگہ نیا لیڈر آتا ہے، تو نئے لیڈر کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ جو طالبان کر رہے ہیں وہ طالبان کی بہت انٹیلیجنٹ میڈیا اسٹریٹجی بھی ہے، آپ یہ سمجھ لیں. تو وہ کر یہ رہے ہیں کہ مثلاً پچھلے سال وہ قندوز میں گھس گئے تھے، کم از کم چند دن کے لیے انہوں نے شہر پر قبضہ بھی کر لیا تھا. اس سال انہوں نے قندوز پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ جب سے یہ سال شروع ہوا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پروونشل کیپٹل ان کے قبضے میں آ جائے، ایسا وہ کر نہیں پائے. تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی اس طرح بدلی ہے کہ مثلاً جب وہ قندوز میں گھسے اور انہیں اندازہ ہوا کہ وہ پوری طرح شہر پر قبضہ نہیں کر پائیں گے, تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اس طرح مختلف سڑکوں اور مختلف جگہوں پہ شہر میں لڑائی جاری رکھی کہ وہ لڑائی بجائے ایک یا دو یا تین دن چلنے کے وہ چار پانچ دن بلکہ تقریباً ایک ہفتے تک کھنچ گئی. تو ظاہر ہے کہ اس طرح جب ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا کی اٹینشن بھی ملتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ لڑائی بہت زیادہ ہو بھی رہی ہے, کابل میں حملے بہت زیادہ بڑھ بھی گئے ہیں, لیکن دوسری طرف میڈیا کی اٹینشن بھی ان کو بہت زیادہ مل رہی ہے. اب ہلمند کا جو دارالخلافہ سمجھیے لشکر گاہ, وہاں پہ آج بھی کوئی پانچ راکٹ حملے ہوئے ہیں, اور جو ایم ایس ایف کا ہاسپٹل ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم 18 لوگ زخمی ہوئے ہیں. لشکر گاہ پہ بھی بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں طالبان کے وہ قبضہ کر لیں, لیکن وہ قابض ہو نہیں پائے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کابل میں کے اندر اس سال وہ کئی بڑے حملے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, کل کا حملہ شیعہ جو شائن پہ, لیکن اس کے بارے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حملہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ نہیں کیا. طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے اپنے گروپ کو کم از کم اس حملے سے دور کیا ہے, ڈسٹنس کیا, جبکہ جو اسلامک اسٹیٹ یا داعش خراسان ہے اس نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے. جو پچھلے مہینے حملہ ہوا تھا ہزارہ ایک پروٹیسٹ پہ, اس کی بھی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی. تو یہاں پہ کئی ملٹیپل گروپس مل کے کام کر رہے ہیں, اور جو مختلف حملے ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایک گروہ نہیں ہے, یہاں بہت سارے گروہ ہیں. جی بہت
اچھا. آشا آپ ہمارے ساتھ رکیں گی یا آپ سے ایک اور سوال کر کے آپ کو جانا ہوگا؟ کس طرح سے جیسے آپ کہیں ہم اپنے باقی
میں کچھ دیر آپ کے ساتھ رک سکتی ہوں آپ؟ بالکل.
اچھا چلیے ٹھیک ہے, پھر ہم باقی اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ, ہمارے ماہرین بھی موجود ہیں. آشا آپ کا بے حد شکریہ. سنگین شاہ صاحب نے بات کر رہے تھے. بنیری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش خطے میں موجود انتہا پسند گروپوں کے ساتھ مل کر اب اپنی موجودگی کو مضبوط کر رہی ہے, اور اپنی صفوں میں اس کو نئے عسکریت پسند بھرتی کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے, اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ جیسا کہ شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس گروپ کا جو خراسان گروپ ہے اس کا جو اصل داعش ہے جس کا آغاز شام سے ہوا اس سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے کہ مطلب اس کا کوئی وجود اس طرح نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے جو یہاں سے لوگ موو ہوئے افغانستان, ٹی ٹی پی کے لوگ, وہ زیادہ تر لوگ اسی میں چلے گئے داعش میں. ایک تو یہاں پہ کنٹرول کی بات ہوتی ہے, طالبان کے اندر تو یہ لوگ اس لیے کام نہیں کر سکتے کہ وہاں ایک ڈسپلن تھا, اگر وہاں پہ کوئی غلط کام کر دیتا وہ ان کو سزا دے دیتا. لیکن داعش کے جو گروپ ہے ذمہ داریاں تو ان کے بہت سر میں آ گئی ہے کہ جی اتنا دماغی کی ذمہ داری ہم لوگوں کو, لیکن باقاعدہ طور پر اس کی ایسی کوئی وجود مطلب منظم تنظیم کی طرح جس طرح سوریا میں ہے, جہاں پہ وہ ان کے کنٹرول ہوتا ہے اپنے لوگوں کے اوپر, ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. تو اس میں زیادہ تر وہ لوگ بھی گئے کہ زیادہ تر کمزور لوگ تھے, ظاہر سی بات ہے. تو وجود میرے خیال سے اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فنڈنگ جو یہ جس طریقے سے یہ لوگ وہ فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں, اگلا برائے سنگان سے اور دوسرے جو مہاجر حضرات ہوتے ہیں ان سے لیتے ہیں, تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے. تو میرے خیال سے اس پر اتنا جس طرح سوریا میں ہے یہاں اس پر اتنا وجود تسلیم کرنا میرے خیال سے کچھ نہیں ہے.
اچھا سرور احمد زید صاحب, خیال کیا جاتا ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور حلیفوں نے گزشتہ 15 برسوں میں استحکام اور اسٹیبلٹی کے لیے جو کام کیا تھا وہ ملک میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور طالبان کی طرف سے کاروائیوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. کیا اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ طالبان کو اس خیال سے ہمت مل رہی ہے کہ امریکہ اور حلیفوں کی موجودگی اب افغانستان میں اس حد تک بھرپور اور شدید نہیں ہوگی, اس لیے وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھ کے اپنے آپ کو مضبوط پوزیشن میں لاتے ہیں, اور واقعی یا پھر جیسا کہ آشا بتا رہی ہیں کہ میڈیا کا بھی ان کو میڈیا سے بھی بہت مدد مل رہی ہے کیونکہ بہت چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں؟
جی میرے خیال میں بالکل, کیونکہ طالبان کی جو لڑائی میں شدت آئی جس طرح میں نے بتایا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فارن فورسز اس کے پاس جو ایریل سپر پاور تھا, اور طالبانوں کو اکثر جو کیجوئلٹیز تھے وہ بمبارمنٹ سے تھے اور نائٹ ریڈ سے تھے, اسپیشل فورسز کو نائٹ ریڈ کر رہے تھے. تو میرے خیال میں کہ فارن فورسز یا ان کے چلے جانے کے بعد طالبان کے موریل کافی ہائی ہو گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ طالبانوں نے کمپلیٹ بہت زیادہ ڈیفنس اسٹریٹجی اسٹارٹ کیا ہے کہ افغانستان کے ڈفرینٹ علاقوں میں کافی زور سے شدت سے حملے شروع کیے, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں قندوز میں کافی لڑائی ہو رہے ہیں، بغلان میں ہو رہا ہے، اروزگان میں ہو رہا ہے، فرا میں ہو رہا ہے، اور اس طرح ہیلمان میں جو سٹی کے سینٹر کے بالکل طالبان اندر گھس گئی ہے سارے، جو میں نے پروینس بتا دیے صرف بغلان کے بغیر. تو میرے خیال میں جو انٹرنیشنل فورسز ہے جو یا انٹرنیشنل جو ایڈوائزرز ہے افغانستان میں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ انسرجنسی جو ہے لڑائی سے ختم نہیں ہو سکتا، لیکن طالبانوں کی بھی پتہ ہے کہ وہ لڑائی کے اس سے افغانستان کو کانکر نہیں کر سکتا، نہ کوئی پروونسز کو زیادہ سین تک وہ کیپچر کر سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں جو انٹرنیشنل فورسز کے جانے کے بعد اور میڈیا میں بالکل کافی حد تک میڈیا بھی افغانستان میں زیادہ ہوا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی افغانستان میں بہت زیادہ ہے، تو ان کے انکریجمنٹ کی وجہ سے بھی طالبانوں کی کافی خیال افزائی ہوئی.
اچھا بات کرتے ہیں ڈاکٹر یاسا سے. ڈاکٹر یاسا، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں اس وقت بین الاقوامی برادری کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں بھی مناسب منصوبہ بندی یا اسٹریٹجی حکمت عملی کی کمی ہے، اور کچھ ایلیمنٹس جو ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو عسکریت پسند گروپ جو ہیں، جو طالبان کے علاوہ اور بھی بہت سارے وہاں پہ ایلیمنٹس ہیں، کیا اقدام درکار ہیں جو ابھی تک نہیں کیے حکومت کی طرف سے گئے؟
عزت، میرا خیال ہے اگر ہم افغان ساری زندگی یہی سوچتے رہیں کہ دنیا کی جو وہ سینٹر آف گریویٹی وہ افغانستان میں اور ساری دنیا کی توجہ ہمیشہ افغانستان سے صدیوں تک محدود رہے گی اور دہائیوں تک، یہ غلط ہے. میرے خیال سے افغانستان کا جو فائل ہے وہ اب پرائمری حیثیت کہیں پہ بھی نہیں رہتا، بلکہ وہ سیکنڈری اور ٹرشری حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور دنیا کے کئی ایک علاقوں میں کئی بہت سارے مسائل ایسے نئے نئے جنم لے رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو ہے وہ بیشتر اس طرف اپنی توجہ مبذول کر رہے ہیں. تو میرا پرسنلی یہ ذاتی رائے یہ ہے کہ اب وہ افغان اگر یہ سوچنے لگے کہ ساری دنیا ان کے بارے میں سوچتی ہے یا ان کے بارے میں دوبارہ سوچے گی، یہ غلط ہے. افغانستان کے لوگوں کو اپنے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے خود ہی کوئی راہ تلاش کرنا پڑے گا، اور وہ میرے خیال سے یہ ہے کہ جو مختلف متحارب گروپ ہیں پہلے افغانستان کے اندر، ہم میں پرسنلی طور پر فار ایگزامپل میں طالبان کو لائک نہیں کرتا، لیکن یہ کہ طالبان افغانستان کی ایک حقیقت ہے، انڈینائبل فیکٹ. تو اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اگر افغان حکومت جو ہے وہ طالبان کو شکست نہیں دے پا رہے ہیں اور وہ جو ہے کابل کو ٹیک اوور نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا آخر نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہم ساری زندگی اسی طرح جو ہے وہ لاشیں اور زخمیوں کو اٹھاتے رہیں؟ اس طرح تو نہیں ہوگا. کوئی ایبسلیوٹ سولوشن تو ہونا چاہیے اس مسئلے کا. میرے خیال سے افغانستان کے لیے بہترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس فیکٹ کو مانے کہ افغانستان ایک کثیر القومی ملک ہے، جہاں پر لوگ مختلف بیک گراؤنڈ، مختلف ہسٹری، مختلف کلچر کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، اور طالبان بھی ایک فیکٹ ہیں. کوئی ایسا فارمولا ہو جس میں سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے، طالبان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جا سکے، اور اس کا واحد راہ حل یہ ہے کہ ایک فیڈرل افغانستان اور پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی جس میں سارے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکیں، سارے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو افغانستان کے سسٹم میں ایک مرر کی طرح دیکھ سکیں کہ ہم سارے اس میں موجود ہیں. اگر ہم ساری زندگی جو ہے عالمی برادری کی طرف دیکھتے رہے تو میرے خیال سے عالمی برادری کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، اور بھی بہت سارے ترجیحات ہیں، وہ اس طرف چلے جائیں گے اور ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اس طرح.
اچھا
تو کب تک ہم دیکھتے رہیں گے عالمی برادری کی طرف؟
خود کو اپنی اسٹریٹجی اپنا بنانے کی ضرورت ہے، خود افغان حکومت کو، افغان عوام کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر یاسا کے مطابق، آشا یہ بتائیے گا، حال ہی میں افغان حکومت نے گلبدین حکمت یار کے گروپ حزب اسلامی کے ساتھ جو امن سمجھوتا طے کیا ہے، وہ دوسرے گروپوں کے لیے کچھ اہم ثابت ہو رہا ہے؟ کیا کوئی امکان ہے کہ مزید گروپ بھی حکومت کے ساتھ امن اور مصالحت پر آمادہ ہو سکے؟
دہشت حکومت کی امید یا توقع یا خواہش تو یہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ معاہدہ سائن کیا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان کی بھی جو فراڈرز ہیں سمجھ رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، وہ بھی حکومت کا خیال ہے کہ آخر نہ لڑ کے تھک گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ فیلڈ میں ہر وقت رہنا، مستقل لڑائی کرنا، خاص طور پہ جب انٹرنیشنل فورسز ایئر پاور کے ساتھ ان سے آپ کا مقابلہ ہو، تو ان کے لیے بھی کوئی آسان زندگی نہیں ہے. یہ تو یہ بھی ممکن ہے یا کم از کم افغان حکومت کو یہ امید ہے کہ طالبان میں کے جو کم از کم ترقی کے گروپس ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ بھئی رب البدین حکمت یار جیسا وار لارڈ جو ہے وہ مین سٹریم میں آ سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں آ سکتے, اور شاید اس سے طالبان کا جو بڑا جتھا ہے اس پر بھی پریشر پڑے کہ اب آپ مل کر حکومت کے ساتھ بیٹھیں. کم از کم حکومت کی توقع یہ ہے, لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گلبدین حکمت یار بہت عرصے سے اس لڑائی میں شامل نہیں تھے, تو وہ ایک طرح سے ڈورمنٹ وار لارڈ تھے. تو طالبان کی جو مین فیکشن ہے وہ تو اس لڑائی میں بہت ایکٹیو رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان پر اتنا اثر شاید فوراً نہ ہو جتنا حکومت چاہتی ہے, لیکن جتنے بھی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک فیکٹر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کافی نہیں ہے, اس کے لیے کئی فیکٹرز ہوں گے. جیسے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی کہا کہ یہ حزب اسلامی والا گلبدین حکمت یار والا ماڈل اچھا ہے, طالبان کو فالو کرنا چاہیے, لیکن طالبان پر یہ فالو کرنے کے لیے پریشر تب پڑے گا جبکہ افغان آرمی ان کو کم از کم میدان جنگ میں شکست دیتی نظر آئے, یا کم از کم ان پر پریشر ڈالتی نظر آئے تاکہ انہیں یہ لگے کہ بھئی اب ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے. اگر طالبان کو فیلڈ میں یہ محسوس کرا ہو یا ان کے فیلڈ کمانڈرز کو یہ محسوس ہو کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں تو پھر ان کا مذاکرات کی میز پر آنے کا کوئی جواز نہیں رہ جائے گا. تو اس لیے تجزیہ کاروں کے مطابق کئی مختلف فیکٹرز کا کام کرنا ضروری ہے, ایک تو افغان نیشنل آرمی کی پرفارمنس بہتر ہو, اور دوسرا پھر یہ کہ طالبان پر سائیکولوجیکلی یہ پریشر پڑے کہ بھئی کس طرح گلبدین حکمت یار مین سٹریم میں آ گئے ہیں, ان کے الگ ان کے جو مختلف گروہ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں, اور اس میں سے ایک پریشر فیکٹر آف کورس آئیسس کا بھی ہے.
اچھا تو ابھی رکیں گی نا؟
جی جی.
اچھا تو اب ہم بات کرتے ہیں سنگین شاہ صاحب سے. سنگین شاہ صاحب, اس سے پہلے کہ میں گلبدین حکمت جار کے بارے میں بات کروں, کیونکہ 1990 کی دہائی میں جنگی جرائم کے لیے ان کو مردے الزام ٹھہرایا جاتا ہے, اور اس سمجھوتے کے ناقدین بھی یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اس طرح ایک جنگجو شخصیت کے افغان سیاست میں شامل ہونے سے سیاسی ماحول میں مزید اختلافات بھی سامنے آ سکتے ہیں. اس رائے کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
کر ان کو پارسا بنا کے اور ان کو 99 خون معاف کر کے دلی حج کر کے لے جا سکتی ہے, تو پھر حکمت یار صاحب کو بھی میرے خیال میں 97 خون معاف کر دینے چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں حکمت یار صاحب کے ایک دو خون رشید دوستم صاحب سے کم ہی ہوں گے. چلیے, جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, افغانستان میں امن آتی ہے, اور ایک بات ہے جنگ میں جہاں تک ہر طرح سے جنگجو شامل ہوں گے, اور ہمارے سامنے ابھی کولمبیا کا میرے خیال میں جو واقعہ ہوا, جب وہاں پہ ایک امن معاہدہ ہوا ہے, وہاں پہ جو صدر کو کولمبیا کے صدر کو ابھی وہ امن کا نوبل پیس انعام بھی ملا ہے, اس میں ہر طرف سے آنکھیں بند کرنی ہوں گی, لوگوں کو کچھ درگزر کرنا ہوگا, اپنے غم کے اوپر مرہم رکھ کر آگے دیکھنا ہوگا, مستقبل کے لیے دیکھنا ہوگا, یہ کرنا ہوگا. مگر جہاں تک اگر ہم کہیں کہ ایک متیار صاحب کو صرف کابل کا قصاب کہیں اور باقیوں کی طرف سے آنکھیں پھیر رہے ہیں کیونکہ ان کو امریکہ نے سوٹ پہنا دیا اور ان کے گلے میں ٹائی لٹکا دی ہے, تو وہ مہذب ہو گئے, اور باقی جو تھے اگر وہ ٹوپی پہنتے ہیں یا سلوار قمیض پہنتے ہیں تو وہ مہذب نہیں ہے, تو یہ غلط ہوگا. امن کی طرف بات ہے تو پھر ہر ایک کی طرف اس کو دیکھنا ہوگا. دوسری بات اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کروں کہ افغانستان کے اندر جو امن اگر نہیں آ رہا, اس کی ایک نہایت بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت میں موجود ایک بہت بڑی حد تک کرپشن ہو رہی ہے, اور لوگوں کو جو سہولیات چاہیے زمین کے اوپر وہ ان کو نہیں مل رہی. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے وہ ایک مارکیٹ کی نیڈ ہے, اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر لوگ طالبان یا طالبان کی طرح کے لیڈر گروپوں کی طرف چلتے رہیں گے.
کرپشن کی طرف ہم آتے ہیں جی, کرپشن کی طرف
1995 میں جی جی
بالکل اس طرف بھی ہم آتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس سوال تو بہت ہیں, لیکن ہمیں اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے پروگرام میں, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم افغانستان کے موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار ہیں, دنیا بھر سے موجود ہیں, جن کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए उर्दू voa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ اس وقت آپ سن رہے ہیں آج کا افغانستان، اور اس سلسلے میں ہم اپنے مبصرین سے اور تجزیہ کاروں سے رائے لے رہے ہیں جو دنیا بھر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر حسین یاسا سے ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں ظاہر ہے مختلف طریقوں سے بات ہوتی آئی ہے جب سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ طالبان کے بارے میں بھی ہم بار بار بات کرتے ہیں، جب ان کے حملوں میں ہم اضافہ دیکھتے ہیں، ان کی کارروائیوں میں شدت دیکھتے ہیں، تو کیا اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ طالبان افغانستان کے مستقبل میں ظاہر اپنا حصہ چاہتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو افغانستان کے مستقبل اور آئندہ کل میں ان کی جگہ، حیثیت یا مقام کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
پچھلے 15 سالوں میں جو عالمی قوتوں کی موجودگی میں جب طالبان کا خاتمہ نہیں ہو سکا، تو اس کے بعد بھی میرا نہیں خیال کہ جس طرح کے امیدیں رکھی جا رہی ہیں اس طرح کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ تو طالبان کا تو وہ تو رول ہوگا۔ طالبان جو ہے وہ میرے خیال سے ایک چھوٹے سے ملیٹنٹ گروپ کا نام نہیں ہے، ایک کلچر کا نام ہے، ایک آئیڈیولوجی کا نام ہے، ایک لائف اسٹائل کا نام ہے۔ ان کا رول ہوگا اور ان کا رول ہونا چاہیے، لیکن کیسے؟ اب افغانستان میں وہ افغانستان کے سارے لوگ جو ہے وہ تو طالبان کے لائف اسٹائل اور آئیڈیولوجی کو تو فالو نہیں کرتے
جی۔
اب ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں جو ہے وہ جہاں کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان جیسے نظام زندگی کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں، ان کو پورا حق ہے کہ وہ جو ہے وہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں اپنا، لیکن دوسرے علاقوں کے لوگوں کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ طالبان کو۔ ان کو بھی حق ہے کہ اپنے کلچر کے مطابق، اپنے رسوم و رواج کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ تو طالبان کو جو اکوموڈیٹ کرنے کا مسئلہ ہے، ایک دفعہ تو یہ ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم سارے ملک میں جو ہے اپنی بادشاہی قائم کریں گے اور شریعت کا نظام نافذ کریں گے۔ یہ جو ہے بہت زیادہ پریگمیٹک نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایک علاقے تک ان کو اگر کوئی سسٹم ہو ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے، تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ مگر نہ اگر یہ مسئلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو یہ افغانستان کی سالمیت کے لیے بہت زیادہ خطرناک بات ہوگی۔ اور میرا نہیں خیال کہ اگر اسی طرح اگر طالبان اپنے تہاجمی بیہیویئر سے آگے بڑھتے رہیں، تو یہ جو ہے بہت بڑا سوال اٹھے گا۔ بہت زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے، بہت زیادہ یعنی نیئر فیوچر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کچھ نئے سوالات اٹھنا شروع ہوں گے، جو کہ خطے کی صورتحال پہ ان کا بہت زیادہ منفی اثر ہوگا، افغانستان پہ بہت زیادہ منفی اثر ہوگا، اور افغانستان کی سالمیت کے لیے بہت منفی اس کے اثر ہوں گے۔ کیونکہ افغانستان میں جو ہے وہ 30 ملین لوگوں کا گھر ہے، جس میں جو ہے وہ کئی بڑی بڑی اقوام ہیں، اور ان کے پولیٹیکل ایفیلیشن، ان کے پولیٹیکل تھاٹس، ان کے لائف اسٹائل وہ کافی زیادہ ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں۔ وہ طالبان کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے
جی۔
تو طالبان کا رول ہونا چاہیے، طالبان کا رول ہونا چاہیے جتنا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر وہ قدم آگے بڑھائیں گے تو وہ پھر افغانستان ایک افغانستان نہیں رہے گا۔
اچھا، اسی سے مجھے ایک اور بھی میرے پاس سوال ہوگا۔ ابھی ہمیں یہاں عارف انصار صاحب پولیٹیکس سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ عارف صاحب، ہم افغانستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے، آپ کے خیال میں جو بات ہم سن رہے ہیں اس ساری بحث کے بعد سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کے اندر جو نیشنل یونٹی حکومت ہے، اور جس میں دو فریق پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ شامل ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں انتخابی عمل کے بعد، اور جب ان کو سالسی کے ذریعے یہ یونٹی حکومت بنائی گئی، تو اس کے پاس کوئی ایک ان کے اندر اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہی اختلافات کی وجہ سے جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں وہاں پر موجود ہیں، وہ اپنی کارروائیوں کو تیز کر کے حکومت کو مزید کمزور کر رہے ہیں؟ کس حد تک اس کا ہاتھ ہے یونٹی حکومت کے درمیان اختلاف رائے کی وجہ سے صورتحال کے خراب ہونے کا؟
جی بہجت، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ اس میں متضاد رائے ہیں آبویسلی۔ ظاہری بات ہے اگر یونٹی گورنمنٹ میں کمزوری ہے اور وہ گورننس میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، کیا وہ سیکیورٹی سچویشن کو ہینڈل کرنے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، یہ تو اتنا ڈائریکٹلی نہیں کہا جا سکتا۔ گورننس کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے سیکیورٹی کے معاملات میں تو میرا خیال ہے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جہاں پہ فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کا ریکنسیلیشن پروسیس ہے اس کا جو ہے راستہ جو ہے یا اس کا ڈائریکشن ہے وہ تو یونٹی گورنمنٹ نے ہی تعین کرنا ہے, اور اس پہ کس طرح سے یہ فرق پڑتا ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہے. لیکن کیونکہ عالمی طاقتیں جو ہیں اور جو ریجنل قوتیں بھی ہیں, خاص طور پہ پاکستان کی جو پوزیشن ریسنٹلی ہے وہ اس چیز کو پوائنٹ کرتی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ڈائریکشن کلیئر نہیں کر پا رہا کہ فیوچر ڈائریکشن کیا ہے ریکنسیلیشن کا. اور تو اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو لیا جائے تو وہ تو کہہ رہے ہیں, اب ظاہری بات ہے کہ جو افغان حکومت کی اپنی کیا پوزیشن ہے وہ اس کو ظاہری بات ہے اس طریقے سے تو نہیں پیش کر رہے وہ, لیکن یہ کہ اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ حزب اسلامی کے ساتھ تو ابھی ریسنٹلی ایگریمنٹ طے پا گیا ہے, اب وہ دوسرے دھڑے جو ہیں ان کی طرف کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, افغان لیڈ پیس پروسیس جو ہے اس کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے, یہ اتنا میڈیا میں یا رپورٹس میں کلیئر نہیں ہے.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جیسا کہ ہم نے بتایا آشا تنظیم بھی ہیں جو اس وقت کابل سے ہیں. آشا, یہ بتائیے گا, آپ گزشتہ کافی عرصے سے وہاں کی صورتحال کو بڑی قریبی سے دیکھ رہی ہیں, مختلف حصوں میں ہونے والی لڑائی کی وجہ سے جو بھاری جانی نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ افغانستان کو چھوڑ چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ شام کے بعد سب سے بڑی جو پناہ گزینوں کی تعداد دنیا میں مختلف ملکوں میں جاتی ہے, خاص طور پر یورپ میں, ان میں دوسرے نمبر پر افغانستان کے لوگ آتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت ملک چھوڑ کر جانے والے افراد کو ملک کے اندر آباد کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر رہی ہے, روزگار یا ملازمتوں کے مواقع کیا ہیں وہاں پر؟
اس وقت بے شک افغانستان کے جو چند بڑے مسائل ہیں اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں بہت زیادہ سیکیورٹی کی صورتحال نازک ہے اور خراب ہو رہی ہے, اس کی یہ ایک دوسرا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کی اکانومی یا معیشت بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے, خاص طور پہ جب سے یہاں پہ جو عالمی افواج جو کم از کم ایک زمانے میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ تھی, اب ان سے اب کوئی 10-12 ہزار کے قریب رہ گئی ہیں. تو جب اتنی بڑی تعداد میں عالمی افواج تھی تو ان کے ساتھ ان تمام ملکوں کی جو غیر سرکاری تنظیمیں ہوتی ہیں, این جی اوز تھیں, وہ بھی یہاں تھیں, انہوں نے آ کے پروجیکٹ سیٹ اپ کیے. ایک زمانے میں 2012-13 میں افغانستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس کو ٹچ کرنے پر آ گیا تھا, اور اب وہی گروتھ ریٹ گر کر 1-3% پر آ گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ مسائل جو ہیں وہ سیکیورٹی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, لیکن اس سے بہت زیادہ ہیں. کرپشن ایک یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے, پچھلے کوئی 30-40 سال سے یہ ملک کی جنگی حالت سے گزر رہا ہے اور ایک وار اکانومی بن گئی ہے, تو کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے. نوکریاں یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے, امپلائمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے. غیر ملکی این جی اوز یہاں سے چھوڑ چھوڑ کر بہت ساری چلی گئی ہیں, جو بچ گئی ہیں وہ جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کی وجہ سے, پہلے جب غیر ملکی افواج تھیں تو وہ ان این جی اوز کو بھی پروٹیکشن فراہم کرتی تھیں, تو آپ جب کابل سے باہر کسی پروونس میں پروجیکٹ سیٹ کرتے تھے تو آپ کے لوگ وہاں جا کر اس پروجیکٹ کو مانیٹر کر سکتے تھے, وہ سب اب ختم ہو چکا ہے. تو اس کی وجہ سے افغان حکومت کی پلیٹ میں یوں کہیے کہ اتنے مسائل ہیں کہ شاید جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے نوکریاں مہیا کرنا ایک خواہش تو ضرور ہے, لیکن عملی طور پر اس پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو نوجوان چھوڑ چھوڑ کر افغانستان جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے بہت سارے افغانستان کے مستقبل سے مایوس ہو چکے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ اگلی کئی دہائیں تک شاید ختم نہ ہو, تو وہ اب اس زندگی سے تنگ آ کر یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال بھی بہت خراب ہے اور معاشی جو مواقع ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. جی
اچھا, علی عمران ہمارے ساتھ ہیں, علی آپ مجھے سن رہے ہیں؟
میں آپ کی آواز سن رہا ہوں.
اچھا علی, رپورٹوں کے مطابق افغانستان میں کرپشن, اور جیسا کہ ابھی جس کی طرف اشارہ بھی کر رہی تھیں آشا بھی بات کر رہی تھیں, اور مقامی حکام کی طرف سے اختیارات کے غلط استعمال کی وجہ سے باغیوں کے لیے یا انتہا پسند جنگجوؤں کی طرف بھی لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ ان کے لیے کچھ کر سکیں, یہ رپورٹنگ کس حد تک درست ہے؟ کیا واقعتاً عوام کچھ جنگجو گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے تشدد کے باوجود؟
دیکھیں جی, آپ نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا اس کی, آج اے پی نے جو کہ امریکن ایسوسیٹڈ پریس ہے اس نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ دی ہے وہاں پہ سے, تو اس میں انہوں نے ہیلمنٹ جو صوبہ ہے اس کو انہوں نے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا ہے اور بتایا ہے تفصیل سے کہ وہاں پہ کتنی کرپشن ہے, اور جو آفیشلز ہیں افغان آفیشلز وہ خود کس حد تک ملٹنٹس کو طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ دیکھیے کرپشن کی جو انتہا ہے وہ یہ ہے. دو باتیں اس میں میں بتانا چاہوں گا, ایک تو افغانستان جو ہے وہ ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن ایسی ہے کہ جو اس کو امداد ملتی ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ سیکیورٹی پہ خرچہ ہوتا ہے, اور پھر آخر میں یہ جو رہ جاتے ہیں پروگرام جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویمنس اکنامک امپاورمنٹ یا اکنامک اپرچونیٹی یا پھر سوشل ویلفیئر کے یا سوشل اکنامک جو پروجیکٹس ہیں وہ آخر میں آتے ہیں, بہت کم ان کو پیسہ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے. نمبر ٹو, اب جو ہیلمنٹ کا ابھی ذکر کیا, انہوں نے بتایا ہے کہ لوکل لوگ جو ہیں انہوں نے اے پی کے جو کورسپونڈنٹس ہیں دو, انہوں نے جو رپورٹ دیا کہ وہ کس طریقے سے یہاں پہ جو آفیشلز ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور پھر عوام جو ہیں وہ کرپشن سے اتنے تنگ آ چکے ہیں وہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں جو ہمیں ایک قسم کی حفاظت دے رہے ہیں تو وہی ہمیں منظور ہیں, باوجود اس کے کہ ان کا ماضی کتنا ایک تلخ تھا اور کتنے مظالم ڈھائے گئے وہاں پہ. تو اب یہ جو ایک ڈس الیجنمنٹ اور ڈس اپوائنٹمنٹ کی جو سزا وہاں پہ ہو رہی ہے گراؤنڈ سچویشن, اب جو دوسری بار پھر بات نہیں پہ آ جاتی ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ کابل میں جو اس وقت افغان لیڈرشپ ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 15 سالوں میں جب سے یہ جنگ جاری ہے 9/11 کے بعد, تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ افغان حکومت پہ کبھی بھی اتنی بھاری اتنی اہم ذمہ داری نہیں کبھی پہلے آئی جتنی آج ہے, کیونکہ ابھی بھی جو برسلز میں ایک کانفرنس ہوئی وہاں پہ 15 ارب ڈالر کی جو امداد کا وعدہ کیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو اس کو لاسٹ اپرچونیٹی کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے, اور جو کابل کی اس وقت لیڈرشپ ہے اس کو بہت بڑے ایک ویژن کے ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ پورے افغانستان کے جتنے بھی گروپس ہیں یا گروہ ہیں ان کو ایک دھارے میں لایا جا سکے. لیکن گراؤنڈ سچویشن اتنی خراب ہے کہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے ممالک چاہے وہ امریکہ ہے یا کوئی بھی دوسرا ملک ہے وہ کسی حد تک مدد کر سکتا ہے, افغانستان کا جو سولوشن ہوگا وہ ہوم گراؤنڈ ہوگا.
اچھا یہی بات, ہاں جی ہماری آج کی بحث یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ ابھی ہمیں آخری سوال بھی یہی کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اب آخری دو سوال ہمارے پاس میرا خیال ہے گنجائش ہوگی. ڈاکٹر یاسا آپ یہ بتائیے گا, آپ اس ملک سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس کو جانتے ہیں, کسی بھی ایسے ملک میں جہاں پہ قبائلی نظام ٹرائبل بہت زیادہ مضبوط ہو, بہت سارے مختلف گروہ ہوں قبیلے ہوں, وہاں پر جب ہم جمہوری نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کس حد تک اس کی کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی زمانے میں ہمارے کوئی برٹشر ڈیفنس منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان جمہوریت کے لیے بھی زیادہ سوٹیبل نہیں ہے, وہ جو اسٹون ایج میں رہ رہے ہیں. میں تو یہ نہیں کہوں گا, ہمارے کچھ اپنے مسائل ہیں, اور سرٹنلی دوسرے ملکوں کی طرح وہ جو ترقی اور پیش رفت اور ڈیولپمنٹ کی جو صورتحال ہے وہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں مختلف ہے, وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے ایسے. لیکن اگر یہ کہیں کہ افغانستان ڈیموکریسی کے لیے فٹ نہیں ہے تو یہ درست بات نہیں ہے. افغانستان میں ڈیموکریسی ہو سکتی ہے لیکن اس کے پروپر فارم, ڈیموکریسی جو ہے وہ کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے, ڈیموکریسی جو ہے ایک وے ہوتا ہے حکومت داری کا کہ آپ حکومت کو کس طرح چلاتے ہیں. سسٹم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ ایسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہوتا ہے ایک حکومت کا, ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے ایک حکومت کا, یہ جو ہے ان کا الیکٹورل سسٹم ہے, اس طرح ہوتا ہے. جیسے آپ افغانستان کی جو ڈائیورس سچویشن ہے اور ڈائیورسٹی کو دیکھتے ہوئے یہ جو اسٹرانگ سینٹرل سسٹم یونیٹری سسٹم ہے یہ کچھ کام نہیں کر رہا ہے, اور دوسرا جو یہ اسٹرانگ پریزیڈینشیل سسٹم یہ کام نہیں کر رہا ہے, اور یہ جو ہے نان ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم ہے یہ کام نہیں کر رہا ہے. نہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہے, نہ آپ کا پارلیمنٹ جو ہے ریپرزینٹیٹیو ہے, نہ آپ کا جو ایڈمنسٹریٹیو سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے. تو آپ جو ہے جب یہ سسٹم کام نہیں کر رہا ہے تو آپ جو ہے ڈیموکریسی بے شک ہو لیکن اس کے ساتھ اس کے دوسرے پوسٹولیشنز بھی ہوتے ہیں. ڈیموکریسی تو صرف ڈیموکریسی نہیں ہوتا کہ آپ ورڈ کے طور پر اس کو استفادہ کریں, اس کا استعمال کریں,
صورتحال کو دیکھ کے اس کو آگے بڑھانا پڑے گا. اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کوئی خاص نظام کرنا چاہیے گا, بڑا کوئک ریسپانس اس کے لیے چاہیے تاکہ اگلے سوال کی طرف چلیں؟
تین باتیں کہوں گا, تین باتیں. پہلی بات یہ ہے افغانستان کے لیے یونیٹری سسٹم سوٹیبل نہیں ہے, افغانستان کو ڈیسینٹرلائز سسٹم ہونا چاہیے افغانستان کے لیے. دوسری بات, افغانستان کے لیے پریزیڈینشیل سسٹم سوٹیبل نہیں ہے, افغانستان کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, اور افغانستان کے لیے پروپورشنل ریپرزینٹیٹیو سسٹم جو ان کا الیکٹورل سسٹم ہے اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے.
بہت شکریہ. ہم آخری سوال کر رہے ہیں عارف انصار صاحب سے. عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ نیٹو کا ریزولیوٹ سپورٹ مشن 2020 تک افغانستان میں کام کرے گا. اس وقت کی جو صورتحال کو اگر دیکھیں تو اس مشن کی موجودگی ملک کے لیے کتنی اہم ہے, اور کیا اس کی موجودگی میں سے کوئی اب تک کیا مثبت اثرات دیکھے جا سکتے ہیں؟
جی بہت اہم ہے ان کا سپورٹ. اور اب جیسا ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ جو آپریشن کی بات بھی ہو رہی ہے, ذکر بھی ہو رہا ہے قندوز میں یا ہیلمند میں, جو ابھی فی الحال سچویشن درپیش ہے, تو اس میں بھی نیٹو سپورٹ بڑا اہم ہے. اور پھر جہاں پہ ایئر سپورٹ کی بات آ جاتی ہے اور بیک اپ کی بات آ جاتی ہے, اس میں یو ایس نیٹو ڈائریکٹلی انوالو ہونا پڑ رہا ہے ان کو. تو اس میں ایک چیز کلیئرلی ظاہر ہو رہی ہے کہ جو کہ صدر اوباما کی اسٹریٹجی میں تبدیلی اسی وجہ سے آتی رہی کہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ میرٹ نہیں کر رہی کہ مزید ریسپانسبلٹی یا افغان سیکورٹی فورس خود ہی سنبھال لیں سب کچھ. اچھا جب تک سیکورٹی سچویشن کنٹری کی اچھی نہیں ہوگی افغانستان کی, تو دوسرے مسائل اکنامکس گورننس وہ خراب ہوں گے, کیونکہ ایک بہت ہی غیر معمولی سیکورٹی سچویشن میں گورننس کرنا بہت ہی مشکل ہے, اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ نیشن بلڈنگ کرنا, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنا وہ ایک قسم سے ناممکن ہے. لیکن نیٹو اور امریکہ کے لیے یہ مصیبت یا مشکلات چیلنج یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے رسپانسبلٹی افغانستان کی طرف ٹرانسفر کریں اور ان کو کہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری خود سنبھالیں جب اس طرح کی سچویشن درپیش ہے. اور یہی چیز جو تھی وہ برسلز میں بھی بار بار
اسی کی طرف اشارہ جا رہی تھی. جی اچھا, اب آپ وہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی, آشا تنظیم ہمارے ساتھ ہیں. آشا آخری سوال اب آپ سے ہے کہ برس برس کی تنازع رائی اور جنگ کے بعد عام طور پر بیشتر تجزیہ کار اور ماہر متفق ہیں کہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں, لیکن باغی گروپوں کے ساتھ بات چیت کے لیے جیسا کہ حکمت گلبدین حکمت چار کی ہم بات کر رہے تھے, خود افغان یونٹی حکومت اور کس طرح سے باقی گروپوں کی طرف بڑھ رہی ہے, کس طرح سے کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں, کچھ نظر آتی ہیں؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ بارہا پریزیڈنٹ اشرف غنی کی طرف سے بھی, چیف ایگزیکٹو عبداللہ کی طرف سے بھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ تمام گروپ جو افغانستان کے آئین کے اندر بات کرنا چاہتے ہیں یا جو تشدد کا راستہ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے بات چیت کے راستے کھلے ہیں. پھر یہ اعلان بھی بار بار کیا گیا کہ یہ گلبدین حکمت یار صاحب سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو ماڈل سمجھیں اور اس طریقے پہ افغان حکومت سے بات کریں. پھر ہم نے جیسا کہ کہا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی یہ کہا, کیونکہ طالبان کا سب سے بڑا مطالبہ, ان کے دو مطالبے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ شرعی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ غیر ملکی فوجوں کا افغانستان سے واپسی چاہتے ہیں. تو امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھئی اگر آپ غیر ملکی فوجوں کی واپسی چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ افغان حکومت سے بات چیت کریں, اور اگر ایک سیاسی حل نکل آ جاتا ہے تو غیر ملکی فوجیں خود بخود واپس چلی جائیں گی. تو افغان حکومت کی طرف سے یہ اعلانات تو بارہا ہوتے رہے ہیں اور ان کو ایک طرح سے آفر کی جاتی رہی ہے کہ آپ آئیں اور ہم سے بات کریں. طالبان کی کم از کم جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس نے اس میں ابھی تک کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا. اب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں اپنی پوزیشن پوری طرح کنسولیڈیٹ کر لینا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں تو ان کی پوزیشن مضبوط ہو, یا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب نہیں تو دو چار سال میں, اتنے سالوں میں لڑ لیا, دو چار سال میں غیر ملکی فوجیں چلی جائیں گی اور پھر جو افغان آرمی ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی. ان دونوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پر مشرق وسطی کی صورتحال دیکھتے ہوئے اور عراق میں جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بہت مشکل ہے کہ غیر ملکی فوجیں مکمل طور پر افغانستان چھوڑ کر نکل جائیں جب تک کہ یہاں پر صورتحال میں کچھ استحکام نہیں آ جاتا. تو اس لیے جلد یا بدیر اس معاملے کے سیاسی حل کی طرف جانا ہوگا. اس میں کچھ ریجنل ممالک کا رول بہت اہم ہوگا. سب سے اول اس میں چائنا ہے جس کے تعلقات افغان حکومت سے بھی بہت اچھے ہیں اور طالبان سے بھی, ان کی بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے اور وقتاً فوقتاً سننے میں آتا ہے کہ طالبان کا کوئی وقت چھین گیا تھا.
بہت شکریہ,
رول بہت اہم ہوگا.
آشا تنظیم بہت بہت شکریہ. آشا تنظیم کابل سے ہمارے ساتھ تھیں, پاکستان اور افغانستان کے لیے ہمارے بیورو چیف. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سرور احمد زئی تھے, ڈاکٹر حسین یاسا تھے جرمنی سے, یہاں سے علی عمران اور عارف انصار صاحب تھے, سنگین شاہ اور عزیز بنیری ہمیں افغانستان سے انہوں نے جوائن کیا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہجت کو اب اجازت دیجیے, میرے ساتھ اسفر امام پروڈیوسر اور انجینئر سیڈرک فرینکلن کو بھی. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔